ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو، اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرمایا، اور عام دنوں کے مقابلے میں رمضان شریف میں ہمیں نیک کاموں کی زیادہ توفیق ہوئی، گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ملی. رمضان شریف کے روزے رکھنے کی سعادت نصیب ہوئی، تراویح پڑھنے اور اس میں قرآن شریف پڑھنے اور سننے کی سعادت ملی، سحری اور افطاری ملی. بہرحال رمضان شریف ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نصیب ہوا، اور رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے. اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور رمضان شریف گزرنے کے بعد اب پھر اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے یہاں ہم سب کو جمع کر دیا ہے. یہ سلسلہ شوال میں شروع ہوتا ہے اور شعبان کے آخر میں موقوف ہو جاتا ہے. رمضان میں چونکہ یہ موقع نہیں ہوتا، اس لیے یہ سلسلہ رمضان شریف میں بند رہتا ہے اور موقوف رہتا ہے. اس لیے ہمیں اس اجتماع کی بھی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دوبارہ توفیق دی کہ ہم یہاں جمع ہو گئے. پہلے بھی میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں، دوبارہ کرتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا مقصد کوئی خطاب یا لچھیدار تقریر نہیں ہے. بلکہ آپ کے اور ہمارے یہاں جمع ہونے کا یہ مقصد ہے کہ ہماری اصلاح، ہمارے باطن میں اچھے اچھے اخلاق پیدا ہوں، بد اخلاقیاں دور ہوں ظاہر میں بھی اچھے اعمال ہمارا معمول بنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو. اس کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں, کسی نیت سے آنا چاہیے اور کسی نیت سے جمع ہونا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے اور سننا چاہیے اور سننے کے بعد عمل کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ قریب سے اور دور سے ہم آئیں اور جمع ہو کر کے کچھ دیر دین کی باتیں سنیں اور سنائیں اور عمل کچھ نہ کریں. یہ ہماری زبردست کوتاہی ہوگی اگر ہم ایسا کریں. یہاں پر جمع ہونے کا مقصد بس یہی ہے کہ کچھ دیر دین کا تذکرہ ہو, دین کی باتیں سنی اور سنائی جائیں اور اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں, اپنے باطن میں جھانکیں کہ ہمارے اندر کیا ہے, کتنی باتیں ایسی ہیں جو قابل اصلاح ہیں اور ہم ظاہر و باطن کے کون کون سے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں, انہیں دور کرنے کی فکر کریں. اور اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں, ظاہر و باطن میں جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں, تو ان کے پیدا کرنے کی فکر کریں. اس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونا چاہیے. اس نیت سے جمع ہوں گے, جمع ہونے کا فائدہ, بیان کرنے کا فائدہ, سننے کا فائدہ, اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ جیسی نیت ہوگی ویسے ہی پھل ملے گا. تو انشاءاللہ اخلاق سنوریں گے, باطن سدھرے گا, ظاہر و باطن اچھی باتوں سے آراستہ ہوگا, اور ہمارے دین کا یہی ہم سے مطالبہ ہے, ہمارے ایمان کا ہم سے یہی تقاضا ہے. کسی ذات گرامی پر ہم ایمان لائے ہیں, ہم ان کی صحیح اطاعت کریں, صحیح معنی میں ان کے فرما بردار بنے اور صحیح معنی میں ان کے تابے دار بنے. اس سلسلے میں کئی سالوں سے آپ کی خدمت میں حکیم علوم حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کتاب تعلیم الدین میں سے کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں. آج وہ کتاب نہیں ہے, آئندہ انشاءاللہ وہ بھی سامنے آ جائے گی, تو اسی میں کچھ حصہ باقی ہے. تو جو حصہ باقی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ شروع کیا جائے گا تاکہ کتاب پوری ہو جائے. یہ کتاب بڑی اہم اور بڑی جامع ہے, دیکھنے میں تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن اپنے مضامین کے اعتبار سے بڑی جامع کتاب ہے, بڑی نافع کتاب ہے, بڑی مفید کتاب ہے. یہ کتاب تو ایسی ہے کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے اور ہر شخص کے مطالعے میں ہونی چاہیے, اور اسی وجہ سے اس کو یہاں اختیار بھی کیا گیا ہے تاکہ کم از کم اگر ہم انفرادی طور پر اس کو نہ پڑھ سکیں نہ سمجھ سکیں تو اجتماعی طور پر ہی اس کے بارے میں تذکرہ ہو جائے اور اس کی باتوں کا بیان ہو جائے اور کچھ تو تشریح اور وضاحت ہو جائے تاکہ اس کے مطابق ہم عمل کر سکیں. عمل ہی کے سلسلے میں چند باتیں اس وقت کرنی ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ عام طور پر رمضان شریف کے بعد عمل میں سستی آ جاتی ہے اور جو اس بات کی علامت ہے کہ واقعی رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نصیب ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان نیکیوں کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف، گناہوں سے بچنے کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور جب رمضان شریف چلا جاتا ہے تو وہ برکات بھی چلی جاتی ہیں، ایک تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے اور کچھ ہماری اپنی غفلت و سستی کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں دین کے ساتھ جتنے اعمال ہیں جو رمضان شریف میں بڑے اہتمام و توجہ سے انجام دیے جا رہے تھے، رمضان شریف کے بعد ان سبھی میں تقریباً کمزوری آ جاتی، اور متوجہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کمزوری نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہمت کر کے اور عزم کر کے ان کو جاری رکھنا چاہیے. مثلاً ایک تو نماز باجماعت کا اہتمام ہے. عام طور پر جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے والے مسلمان مرد ہیں، تراویح پڑھنے والے مرد ہیں، وہ نماز باجماعت کا بھی بہت اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کوئی نماز بغیر جماعت کے نہ ہو، اور بعض تو اس کی کوشش کرتے ہیں کہ تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو، تو بعض ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ صف اول بھی فوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں بھی کر دیں. لیکن رمضان شریف کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ صف اول کے اہتمام کرنے والے صف اول سے محروم، تکبیر اولا کا اہتمام کرنے والے تکبیر اولا سے محروم، اور جماعت کا اہتمام کرنے والے جماعت سے محروم، اور ادا پڑھنے والے قضا ادا سے محروم، اور قضاء مبتلا. اتنا بڑا فرق آ جاتا ہے، اور اس میں ہماری کوتاہی کو دخل ہے، ورنہ رمضان شریف اس لیے نہایت ہے کہ رمضان شریف تک ہی یہ چیزیں رہیں اور رمضان شریف کے بعد ہم انہیں چھوڑ دیں، اس لیے نہایت ہے. رمضان شریف اس لیے آیا تھا کہ ان کے ہم عادی بنے، اور عادی بن کر کے رمضان شریف جانے کے بعد بھی ان کی پابندی کرتے رہے، اس لیے ایک تو بھائی یہ بات ضروری ہے کہ اگر رمضان شریف کے بعد خدا نہ خواستہ جماعت سے پڑھنے میں کوتاہی آ گئی تو اسے دور کریں، اگر تکبیر اولا سے نہ پڑھنے کی کوتاہی آ گئی تو اس کو دور کریں، اور کیا یہ اچھا ہو کہ صف اول میں پڑھنے کا اہتمام تھا تو اس کو بحال کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں کرنے کی ہیں، چاہے فرض ہوں یا واجب ہوں یا سنت ہوں یا مستحب ہوں یا مندوب ہوں، یہ سارے درجات عوامر کے ہیں، ان اعمال کے ہیں جن کو کرنا مطلوب ہے، اور چاہے عمل مستحب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے واجب ہو، چاہے فرض ہو، سبھی کرنا چاہیے، اور پابندی سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حب الاعمال الی اللہ ادوم و انقلا، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اعمال زیادہ محبوب ہیں جو ہمیشہ ہو، اگر سے کم ہو، تھوڑے ہوں لیکن ہمیشہ ہوں. اس لیے رمضان شریف کے بعد نمازوں میں اگر کوئی کوتاہی آ گئی ہے تو اسے دور کر لینا چاہیے، ابھی بڑا اچھا موقع ہے، ابھی رمضان شریف کی برکات کا اثر باقی ہے، ذرا سی ہمت کریں گے، ذرا سا عزم مصمم کریں گے، گر گرا کے دعا کریں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ بحال ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہے تو وہ بھی بحال ہونے کی کوشش کریں اور عادت ڈالیں اور ترکیب اس کی ہے کہ اذان ہوتے سب کام چھوڑنے کی عادت ڈالیں. اس سے بہتر یہ کہ اذان سے 5 منٹ پہلے سب کام چھوڑنے کی اور چھوڑ کر نماز کی تیاری کی طرف لگنے کی عادت ڈالیں. حضرت مولانا شینر گنگوہی رحمت اللہ علیہ 1 گھنٹہ پہلے نماز کی تیاری شروع فرماتے ہیں. نئی جماعت میں 1 گھنٹہ ہے تو حضرت نماز با جماعت ادا کرنے کی تیاری شروع کروا دیتے 1 گھنٹہ پہلے. اب حضرت کا عمل بھی دیکھو کہ کیا تھا. دارالدیوبند میں हर साल दस्तारबंदी का जलसा होता है। हर गंगोई रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के सरपरस्त, हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह गंगोह में रहते थे, दारुल देवबंद शहर देवबंद के अंदर था। दरमियान में खासा फासला है, करीबन 14 मील का फासला है देवबंद से गंगोह, 14 मील के फासले पर। अगर गंगोह रहमतुल्लाह ने गंगोह में अपनी खानका और मदरसे में दौरा हदीस पढ़ाते थे तो दारुल देवबंद में बाकायदा दौरा हदीस शरीफ होता था। हज मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लाह ने वहाँ दौरा पढ़ाया करते थे। इसलिए गंगोह रहमतुल्लाह ने जल्दी जल्दी देवबंद नहीं आया करते थे। आमतौर पर रात साल में जब दस्तारबंदी के जलसा होता था उसमें तशरीफ आते थे, या जब कभी जरूरत पेश आती तो आ जाते थे, लेकिन देवबंद में नहीं रहते थे। भारत थे सरपरस्त और सबके बुजुर्ग सबके अकाबिर में थे, इसलिए जब कभी भी हजरत के गंगों से देवबंद जाना होता और दारुल उलूम देवबंद में तशरीफ लाते तो असातिज़ा तलबा जुग दर जुग हजरत से मिलते, हजरत से मुसाफा करते और अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते थे और हजरत से फैजियाब होते थे। इसी तरह एक दस्तारबंदी के जलसे में हर गंगोई रहमतुल्लाह अलैह गंगोह से दारुल देवबंद तशरीफ लाए। जिस वक्त दारुल देवबंद पहुंचे तो जमात के खड़े होने का बहुत करीब था, इसलिए सीधे हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद की मस्जिद में तशरीफ ले गए और वहाँ पहुंचे। जो ज़्यादा दाखिल हुए और तलाबा ने देखा, साधा ने देखा तो सब हजरत की तरफ मुतवज्जे हुए और तलाबा ने हजरत से मुसाफा करना शुरू कर दिया और हजरत ने बड़ी मसरत के साथ उनसे मुसाफा करना शुरू किया। इतने में जमात के खड़े होने का वक्त हो गया और इमाम थे मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लाह ने वक्त होते वो मसल्ले पे खड़े हो गए और नियत बांधी और सूरह फातिहा शुरू कर दी। हर गंगोई रहमतुल्लाह ने सूरह फातिहा के बीच में या ख़त्म पर सफ में पहुंचे और आपने नियत बांधी और जमात में शामिल हो गए, पहले रकत में शामिल हो गए। नमाज में शामिल होने से पहले हर गंगोई रहमतुल्लाह ने नहायत हशार पशार से नहायत खुश खुर्रम और बड़ी मसरत के साथ असातिज़ा तलबा से मुलाकात फरमाए। जब नमाज से फारिग हो गए तो हर गंगोई रहमतुल्लाह ने अपनी जगह पर जहाँ हजरत नमाज अदा फरमाई थी सर झुकाकर बैठ गए। बोले तो तलबा ने असातिज़ा ने इंतजार किया कि हजरत कुछ और फरमा रहे होंगे, लेकिन जब खासा वक्त गुजर गया तो तशवीश हुई कि हजरत क्यों ऐसे गमगीन बैठे हैं, अफसरदा बैठे हैं, किस सोच में है, क्या हो गया, तबीयत खराब है। हजरत का वो भी इतना था कि हर एक आसानी से बात भी नहीं कर सकते, इसलिए किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि पूछे हजरत क्या बात है क्या हो गया। हाँ जब खासा वक्त गुजर गया तो एक बेतकल्लुफ खादिम ने या शागिर्द ने हजरत से पूछा कि हजरत नमाज से पहले तो आप बड़े हशार बशार थे, बड़ी तबीयत आपकी फरहा और शादमा थी, अब बेचारा क्या हो गया, आप ऐसे अफसरदा बैठे हैं, अगर तबीयत खराब है तो बता दीजिए हम किसी तबीब को बुला लें, अगर तबीयत खराब नहीं है तो वजह बता दें क्यों आप इतने अफसरदा और गमगीन हैं। हम गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने सर उठाया, करीब सर आह भरी और फरमाया कि आज मेरी 22 साल के बाद तकबीर उला फौत हो गई, इसका गम है, ये सदमा है, अब मेरी इतने अरसे के बाद आज तकबीर उला फौत हो गई। اللہ، آج میری 22 سال کے بعد تکبیر اولی فوت ہو گئی، اس کی وجہ سے حضرت تو غم ہو رہا تھا، صدمہ ہو رہا، اور ہونا چاہیے اس لیے کہ 22 سال پیچھے کسے کہتے ہیں بھائی، 22 سال تک تکبیر اولی کا فوت نہ ہونا یہ معمولی بات نہیں، اس سے ہم دو بڑوں لے سکتے ہیں، ایک یہ کہ 22 سال سے تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ اہتمام اور کوشش سے پڑھی ہے، فکر سے پڑھی ہے، اور کوئی بات جو میں نظر یہ تھی کہ ایک گھنٹہ پہلے تیاری کرتے ہیں، کہ ایک گھنٹہ پہلے نماز کی تیاری شروع کرواتے ہیں تو پھر تکبیر اولی تو اللہ کے فضل سے آتا ہے، دوسرے کے ایک مستحب کام پر کتنی مداوم کرنا، ہمارے اندر دونوں کوتے ہیں، دونوں باتیں کوتا ہے ہمارے پاس، ایک تو اہتمام کی عادت ہے، بس اذان کے بعد تب کاموں کے اندر مشغول رہنے کی عادت ہے، اور کاموں کے اندر عادت مشغول رہنے کے بعد پھر اگر آئیں گے تو پھر کوئی میرا بولا تو نہیں مل سکتا، ایک طرح کٹوں کا نکل جانا بھی کچھ نہیں ہے، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ کم از کم آزاد سے پہلے ہم دینی اور دنیاوی کام چھوڑیں اور تکبیر اولی کو حاصل کرنے کے لیے مسجد کی طرف گواہ ہو جائیں اور تکبیر اولی کا تجربہ پانے کے لیے کوشاں ہو جائیں، دوسرے کہ ہمارے اندر ایک ہوتا ہی ہے کہ کسی کام کو اگر ہمیں سنیں گے یہ مستحب ہے یا سنت غیر موقعہ ہے یا مندوب ہے یا افضل ہے، تو یہ ذہن سے سن رہا ہے کہ یہ تو ضروری ہے نہیں، لہٰذا کیا ضروری ہے کرنا ہے چھوڑ دیں، تو جتنے مستحب بات ہے مندوب بات ہے اور جتنے بھی افضل اور اولا کام ہے اللہ بتائے وہ ہم نے چھوڑنے کے لیے سوچ رکھے، پہلے کے بہن بنا رکھا کہ انہیں تو کرنا ہی نہیں ہے، اور کہنا چاہیے کہ سننا کے موقع پر فرض واقع ہوتا ہے، بات سے فرض واقع ہوتا ہے، پڑھائے سے تو فرض واقع ہوتا ہے، ایسے سب کو تکلیف ہوگا بھی نہیں ملتی، سب سے اول بچہ بھی نہیں، یہ ہمارا بوجھ ہے، یاد رکھے بہت بڑی کوتاہی ہے ہمارے، بہت بڑی غفلت ہے، لاپرواہی ہے ہماری، محرومی ہے بہت بڑی، مستحب چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا، مندوب چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا، افضل چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا، ہند کرنے کے لیے ہوتا، ہم کرتے ہیں جو ہم کا شریر کے اندر مقرر ہے، یہ سارے کام کرنے کے فرض بھی واجب بھی سنت بھی مستحب بھی سنت موقع تک سنت غیر موقع تک بھی منظور بھی کر رہے ہیں، ہر گھر گھر لگنے کے لیے ہماری آسانی کے لیے بتا دیا ہے کہ جیسے ایک اکبر القبائر، دوسرا ہے گناہ کبیرہ، تیسرا ہے حرام، پہلے مکروہ تعلیم بھی، پہلے مکروہ تنزیہ جس کے خلاف ہے اولا بھی کہتے ہیں، یہ سب بچنے کے ہیں، یہ سب مدیات کے قسم ہیں، یہ سب اس لیے کہ ان سے بچنا چاہیے، یہ نہیں کہ حرام ہو تو بچو مکروہ تو کر لو، یہ عوام کے اندر اللہ بتایا رائے عوام کے اندر ایک کوتاہی پا جاتی ہے، اور جیسے شیطان نے گالتے ہیں بھوک ماری ہے تو لوگوں کے گھر میں بیٹھا ہے کہیں بحث ہوتی ہے کہیں ادھر حرام ہے جاتا ہے ادھر مکروہ ہے، تو مکر سنتے ہی ایک دم وہ کہتے ہیں مکر ہے نا ہم تو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کی مکرو کرنے کی چیز ہے، مکر تاریخی کو تو پھر بلا تھا روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مکر تربیت کا سنتا بھی تو وہ دو سال سے وہ کرنا ہی کرنا ہے، حالانکہ یہ بھی سب بچنے کے لیے ہے، اپنے موائز میں اور ملفوظات میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دونوں سے بچنا چاہیے, اور دونوں کی مثال ایسی جیسے انگارا اور چنگاری, کہ انگارا بھی آگ کا بچنے کے لیے, چنگاری بھی بچنے کے لیے. کوئی ایسا عقل مند آدمی نہیں ملے گا کہ جو کہے کہ بھائی انگارے سے تو بچو, چنگاری جیب میں رکھ لو یا اپنے نوٹوں میں رکھ لو. معمولی سے معمولی عقل والے ہو رہے, نہیں بھائی میرے نوٹ جل جائیں گے, ڈالر ختم ہو جائیں گے, ریال ضائع ہو جائیں گے. چنگاری بھی بچنے کے لیے ہوتی ہے, رکھنے کے لیے نہیں ہوتی. یہاں تو عقل سے کام لیں گے, لیکن جہاں گناہ صغیرہ کا نام سن رہے ہیں بس وہاں پہ کرنے کا پکا ارادہ کر دیں گے. یہ تو کرنے کی گناہ کبیرہ بھی بچنے کی چیز ہے مثل انگارے کے, گناہ صغیرہ بھی بچنے کے لیے مثل چنگاری کے. لہٰذا ایک تو یہ کہ نماز کے اندر جو ہمارے زبردست کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم سفر اول کے پابند نہیں ہیں, تکبیر اولا کے پابند نہیں ہیں, جماعت کے پابند نہیں ہیں, اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں. یہ سبق بھی اگر آج ہم نے لے لیا اور پلے باندھ لیا, اس کے مطابق عمل شروع کر دیا, تو بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑا فائدہ ہے. اس لیے کہ نماز جو ہے وہ سب سے اہم فریضہ ہے, جس کے درست کرنے کی طرف توجہ دینا ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بکثرت سنایا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے تمام گورنروں کے نام یہ فرمان جاری فرمایا تھا کہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ, کہ تمہارے کاموں میں تمہارے جتنے بھی کارہائے مفوضہ ہیں اور جو تمہارے فرائض ہیں ان میں سب سے اہم چیز میرے نزدیک نماز ہے. جسے نماز قائم کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے سوا باقی فرائض بھی اچھے طریقے سے انجام دے گا, اور ومن ضیعہا فہو لما سواہا اضیع, اور جو نماز کا فریضہ ضائع کر دے گا تو وہ دیگر امور کو اور فرائض کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. اسے کوئی توقع نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو باقی کام اچھے طور پر انجام دے دے گا, نہیں, اور زیادہ وہ خراب کرے گا, برباد کرے گا. تو بھائی روز مرہ دن میں 5 مرتبہ یہ نماز ہم پر فرض ہوتی ہے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ تکبیر اولا سے نماز پڑھیں اور سب سے اول میں نماز پڑھیں, تو بھائی اذان سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کریں. ایسے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ قصہ بھی سنایا کرتے تھے, میں نے بھی کسی مرتبہ آپ کو سنایا کہ اللہ پاک نے ان کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ آخرت میں درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا. اس کا قصہ تو ایسا سنانے کا نہیں ہے, وقت نہیں ہے, لیکن کسی کو کوئی مرتبہ ملتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے, کوئی نہ کوئی ان کا ایسا عمل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کو یہ درجہ عطا فرماتے ہیں. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو بتایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نایاب حاصل تھی, اس کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو یہ درجہ عطا فرمایا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں اور حضرت بھی سناتے تھے کہ ایک عمل ان کا اور بھی تھا, کیا بھیجے کہ اللہ پاک نے اس کی وجہ سے بھی ان کو نوازا, وہ یہ تھا کہ حضرت شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ روزانہ صبح شام تک اپنی دکان پر لوہا گرم کرتے تھے, اور لوہا گرم کر کے
आयरन पे रख करके हथौड़े से पीटते थे और उसमें छुरी कांटे बना करके भेजा करते थे। तो जो भट्टी होती है लोहा गर्म करने की, उसमें बड़ी मेहनत और जानकशानी होती है और बड़ा उसके अंदर कोयला खर्च होता है। आजकल की सुई गैस नहीं है जो मुफ्त में असल के एतबार से, और उससे जरा आप लोहा भी पानी हो जाए तो पता ना चले। तो वो हजरत उसमें लोहा गर्म करते और फिर निकाल करके आयरन पे रखते और उसको चोट मारने के लिए हथौड़ा यहाँ उठाते। अगर कितने भी अजान की आवाज कान में पड़ जाती तो हथौड़ा पीछे छोड़ देते। उसकी एक मार भी इस्तेमाल नहीं करते थे, नहीं बसा बसा छोड़ो और सीधे मस्जिद में तशरीफ ले जाते। ये उनकी उम्र भर का ये अमल था। जब भी दुकान पर बैठते थे तो वो हथौड़े की मार भी छोड़ देते थे नमाज की वजह से। तो अगर हम सफे अमल चाहते हैं तो भाई कम से कम मैं बता देता हूँ कि अजान से 5 मिनट पहले सब कुछ छोड़ के मस्जिद में चले जाए। इंशाल्लाह ताला आपको सफे अमल मिल जाएगी, तकबीरउल्लाह भी मिल जाएगी, जमात भी मिल जाएगी। और अगर 5 मिनट की आप कुर्बानी नहीं देंगे तो कम से कम इतना करें कि अजान पर सब कुछ छोड़ दें, जो भी अजान की आवाज सुने सब छोड़ दें। इस पर ये होगा कि आपको तकबीरउल्लाह मिल जाएगी, चाहे सफे अमल मिले ना मिले, मिल भी सकती है नहीं मिल सकती। और मस्जिद मस्जिद का फर्क होता है, नमाजी नमाजी का फर्क होता है। किसी मस्जिद के नमाजी सफे अमल के बड़े शौकीन होते हैं, अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमा ले, तो वो पहले से पहले जा करके सफे अमल पूर कर लेते हैं। बाद मस्जिदों में लोग आते हैं बिल्कुल आखिर में, तो अजान के बाद भी खाली रहती। तो सफे अव्वल में शायद मिले न मिले, लेकिन तकबीर होना इंशाल्लाह मिल जाएगी। अजान होते ही मस्जिद में जाने की सूरत में, अजान होते सब काम छोड़ दें बिला ताखीर। और अगर आपने जरा सी भी देर लगाई, 5-6 मिनट भी आपको हो गए, चाहे तकरार में हो गए, चाहे मुताले में हो गए, चाहे दर्स में हो गए, चाहे आवाज में हो गए, ये किसी दुनियावी काम में हो गए, तो बस तकबीर होना गई आप। तो नमाज की तकबीर हो दुनिया माफिया से अफजल है, दुनिया और दुनिया में जो कुछ उससे अफजल है तकबीर होना। और इसका बड़ा सवाब है, वे उसके हासिल करने का तरीका तो मैंने बता दिया। अब हिम्मत जरा सी कर ले हम, तो हमारी ये नमाज जो है इंशाल्लाह ताला मा जमात मा तकबीर होना के सफे अव्वल में अदा हो सकती है। तो इसके आदि बनकर दिखाया तब है ना भैया, शिव में जैसी पाबंदी की हमने, मालूम हमारे इख्तियार में, जब इख्तियार में तो वो इख्तियार काफी, जब इख्तियार हमने अभी है तो बस हिम्मत कर, वो हिम्मत अभी है, वो हिम्मत करें और कोशिश करें कि तमाम नमाजें बाद में बाहर बाहर से जो होता क्या था वो एक काम भी नहीं करें। तो वो एक दिन दो दिन नहीं होता, चार
जोश आ गया तो जनाब 5 नमाजें सफे अव्वल में पढ़ा पढ़ के दिखा दी, और जोश उतरा तो कज़ा करके दिखा दिया रियाज़ बिल्लाह, ऐसा ना हो। दूसरा अमल ये है कि रोजाना बिला नागा कुरान शरीफ की तिलावत करने का माहौल। देखो कुरान शरीफ में क्या कुरान शरीफ की बहार, हाफिज़ों की धूम थी, उस बाहर को हमेशा लाए, हमेशा हमें नसीब फरमाए। तो आप भाई उतनी कसीर मिकदार में न हो, तो कम से कम जो आम हमारे अकाबिर ने हमारे लिए मामूलात मुकर्रर फरमाया उसके मुताबिक ही कर लें। उनमें से एक ये है कि कम से कम एक पारा रोजाना कुरान शरीफ की तिलावत हो जाए फजर के बाद। बस कुरान शरीफ की तिलावत पहला काम, नमाज से फारिग होते पहला काम कुरान शरीफ की तिलावत। अगर किसी को पूरा पढ़ना मुश्किल है तो आधा वरना एक पाओ या फिर दो टाइम कर लें, आधा पारा फजर के बाद, आधा पारा असर के बाद। यूँ ही तलबा इधर उधर खड़े रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, इससे क्या फ़ायदा भी? क्या ही अच्छा हो कि अपने इस वकीम के वक्त को अल्लाह ताला की याद में गुजारें, उसकी तिलावत में गुजारें, उसे कलाम की तिलावत में गुजारें, जो कुरान शरीफ की तिलावत करें, असर के बाद भी हो जाए और फजर के बाद भी हो जाए। آنا لیل وانا نہار پر عمل ہو جائے، بردکنی تلاوت ہو آنا لیل وانا نہار بجعلون لنا حجتا یا رب العالمین آمین. تو صبح بھی قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے ہوں، شام میں بھی، تو صبح شام دونوں ہو سکتی، مغرب کے بعد بھی ہو سکتی، عشاء کے بعد بھی ہو سکتی. ایک پارا روزانہ تلاوت کرنے کے لیے اپنا معمول بنا لیں، اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کی بڑی برکات ہیں جو آپ نے رمضان شریف میں سن لی. اور قرآن شریف کی تلاوت کے بعد پھر ایک منزل مناد مقبول کی، یہ بھی ہمارے کابر کے معمولات میں سے، حضرت اللہ علیہ کے مقرر کردہ اور ان کے معمولات میں سے. اس لیے کہ اس میں قرآن و حدیث کی ایسی پیاری پیاری دعائیں ہیں اور ایسی جامع دعائیں کہ اگر ہم معمول بنا لیں تو روزانہ ان سے ان کی برکات ہمیں نصیب ہوں اور ان کا فائدہ ہم کو حاصل ہو. اگر کسی کو عربی میں پڑھنا مشکل ہو تو زیادہ آسان ہے، لیکن یہ کہ کسی کے لیے اگر عربی میں پڑھنا مشکل ہو تو وہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے، ترجمے پڑھ سکتے ہیں. ایسی ایک چیز اور ہے، وہ ہے ذریعۃ الوصول. ذریعۃ الوصول یہ اس میں درود السلام کے منقول اور معصور صیغے اور کلمات ہیں اور عجیب عجیب ان کے فضائل اور کے فوائد ہیں، اور وہ بھی اردو میں، یعنی ان کا ترجمہ بھی اردو میں چھپا ہوا ہے. حضرت مولانا یوسف جھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شائع کیا ہے. اصل رسالہ اللہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو اس میں سات منزلیں ہیں درود و سلام کی، تو ایک منزل اس کی پڑھ لیں روزانہ، بس ایک کام یہ ہو جائے تو بہت ہی اونچا کام ہے. یہ صبح صبح بھی درود شریف کی ایک منزل ہو جائے، مراد مقبول کی ایک منزل ہو جائے، تو درود شریف کی بڑی برکات ہیں، بڑے فضائل ہیں، اور مراد مقبول کی دعاؤں کے بھی بڑے فوائد اور ثمرات ہیں. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ باتیں میں بعد میں بیان کروں گا. دو باتیں میں یاد کرتی ہوں، تین باتیں. ایک تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، دوسرے روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کریں، تیسرے مراد مقبول کی ایک منزل روزانہ پڑھیں، چوتھے ذریعۃ الوصول کی ایک منزل پڑھیں. آج بس یہ باتیں میں یاد کرتی ہیں، باقی باتیں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان شریف کا جو سرمایہ ہے اس کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی تعالیٰ اللہم لک الحمد لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کی بار بار بخشش فرما یا اللہ، ہم سب کی بار بار مغفرت فرما یا اللہ، ہمیں اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما یا اللہ، یہاں پر اپنی اصلاح کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اپنی اصلاح پر مداومت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. جو باتیں بیان کی گئیں
کی گئی ہے. اللہ اکبر, ہمیں دائمًا دائمًا عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دائمًا توفیق کی عمل عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما, ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما. ہم سب کو اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما. یا اللہ, ہم سب کو اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم کو, ہماری اولاد و نسل کو, ہمارے سارے اساتذہ قادر و مشائق کو, ہمارے سارے احباب و جملہ متعلقین کو, اور تمام حاضرین اور حاضرات اور ان کے گھر والوں کو اپنے کرم سے یا اللہ عافیت عطا فرما. یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما. اپنی رضا و جنت الفردوس عطا فرما. اپنی ناراضی کے دور سے پناہ عطا فرما. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم المسافرين. یا اللہ سارے بیماروں کو صحت عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما. ہم کو, ہماری اولاد و نسل کو, ہمارے بہن بھائی ان کے اہل و عیال کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال روزی عطا فرما. یا اللہ علم نافع عطا فرما. یا اللہ علم نافع عطا فرما. عمل صالح عطا فرما. رزق واسع عطا فرما. یا اللہ علامہ عاصد عطا فرما. یا اللہ, ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما. یا اللہ, دوسروں کے بجائے اپنے عیوب دیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, بجائے دوسروں کے اپنے عیوب دیکھنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری عطا فرما, اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سے پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.